وليس على الصبي من بني تغلب في صائمته شيء وعلى المرأة ما على الرجل منهم لأن الصلح قد جرى على ضعف ما يؤخذ من المسلمين ويؤخذ من نساء المسلمين دون صبيانهم وإن هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة وليس على الصبي من بني تغلب في صائمته شيء. بنو تغلب بھائی یہ عرب کے عیسائیوں کا ایک قبیلہ تھا بھائی، تھے عرب لیکن کیا تھے، عیسائی تھے، اور یہ روم کی طرف، روم کے قریب رہتے تھے بھائی، روم کے قریب، اور پھر جب مسلمانوں نے یہ سارے علاقے فتح کر لیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر جزیہ مقرر کرنے کا ارادہ کیا کہ ان سے جزیہ وصول کیا جائے گا، تو یہ بنو تغلب والے کہنے لگے کہ ہم بھی عرب ہیں، آپ جیسے عرب ہیں اسی طرح ہم بھی عرب ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی شرم اور بڑے عار کی بات ہوگی کہ ہم آپ کو کیا کریں، جزیہ ادا کریں، ہمارے لیے طعنہ بن جائے گا، یہ ہم آپ کو جزیہ نہیں دے سکتے، ہاں جو آپ مسلمانوں سے وصول کرتے ہیں وہی دینے کے لیے ہم تیار ہیں، چاہے ہم سے اسے دگنا لے لیا کریں، یعنی جو مسلمانوں سے زکات لیتے ہیں ہم بھی زکات دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وہ تو آپ سارے مسلمانوں سے بھی وصول کرتے ہیں تو ہم بھی دے دیں گے، چاہے اس کو دگنا ہم پر کر دیں تو وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جزیہ دینا ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہوگی، ہم وہ ادا نہیں کریں گے، اور اگر آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو ہم بھاگ کر روم چلے جائیں گے، لیکن جزیہ دینا ہمیں کسی صورت میں منظور نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور پھر اس کو منظور فرما لیا اور فرمانے لگے کہ یہ جزیہ ہی ہے، تم اس کو جو بھی نام دے دو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی، تم جو بھی نام دو اس کو، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا اب یہ جو بنو تغلب والے ہیں ان سے مسلمانوں سے جو وصول کیا جاتا ہے اس سے دگنا لیا جائے گا، سمجھ میں آیا؟ تو عمر نے اس طرح مقرر کیا اور پھر یہی سلسلہ بعد میں بھی چلتا رہا خلفائے راشدین کے دور میں، تو ان سے مسلمانوں سے جو زکات جس طرح لی جاتی ہے ان سے وہی چیز دگنی لی جائے گی، اور جن جن مسلمانوں کے جن جن مالوں کے اندر زکات لی جاتی ہے ان کے بھی انہی مالوں میں وہی چیز لیکن دگنی کر کے لی جائے گی، اور مسلمانوں کے جن مالوں میں جو چیز واجب نہیں ہے تو ان کے بھی ان مالوں کے اندر کوئی چیز ان سے نہیں لی جائے گی، کیونکہ ان سے اسی بات پر معاہدہ ہوا بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہی بات ذکر کر رہے ہیں کہ اب ان کے بچے ہیں مثلا، اور اس بچہ ہے ان کا، وہ مالک ہے صائمہ جانوروں کا، تو ان سے کچھ نہیں وصول کیا جائے گا، اس لیے کیونکہ مسلمان بچے پر جیسے زکات نہیں آتی تو ان کے ساتھ بھی یہی معاہدہ ہوا کہ جو مسلمانوں سے لیا جائے گا اسی کا دگنا ان سے لیا جائے گا، اور مسلمان بچے کے مال پر تو زکات نہیں آتی، لہذا ان کے بچے کے مثلا صائمہ جانور ہے تو ان سے بھی صوائم کی زکات وصول نہیں کی جائے گی، اور البتہ زکات تو جیسے مسلمان مردوں سے وصول کی جاتی ہے اسی طرح عورتوں سے بھی وصول کی جاتی ہے، تو ان کی عورتوں سے بھی یہ مال وصول کیا جائے گا اسی کا دگنا کر کے بھائی، مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں وَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ مِن بَنِي تَغْلِبَ فِي صَائِمَتِهِ شَيْءٌ، اور نہیں ہے بنو تغلب کے بچوں میں ان کے صائمہ جانوروں کے اندر کوئی چیز، یعنی وہ ان سے پر واجب ان سے وصول نہیں کی جائے گی، وَعَلَى الْمَرْأَةِ مَا عَلَى الرَّجُلِ مِنْهُمْ، اور ان کی عورتوں پر وہی ہے جو ان کے مردوں پر واجب ہے، لِأَنَّ الصُّلْحَ قَدْ جَرَى عَلَى ضِعْفِ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس لیے کیونکہ صلح جو ہے وہ جاری ہوئی تھی اس کس چیز پر، علی ضعف ما یؤخذ من المسلمین، مسلمانوں سے جو لیا جاتا ہے اس سے دگنے پر صلح جاری ہوئی تھی، ویؤخذ من نساء المسلمین دون صبیانہم، اور مسلمانوں کی عورتوں سے لیا جاتا ہے نہ کہ بچوں سے، تو ان کی بھی عورتوں کے مالوں میں سے زکات لی جائے گی اور بچوں کے مال میں سے نہیں لی جائے گی، اور کتنی لی جائے گی؟ دگنی لی جائے گی بھائی. وَإِنْ حَلَقَ الْمَالُ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ سَقَطَتِ الزَّكَاةِ. بھائی یاد رکھیے ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے. ہمارے نزدیک زکات جو ہے وہ مال کے اندر واجب ہوتی ہے. کس کے اندر؟
مال.
لہذا مال باقی ہے تو زکات بھی دینی پڑے گی, مال ہلاک ہو گیا تو زکات بھی اسی قدر ساقط ہو جائے گی. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زکات جو ہے مال کے اندر واجب نہیں ہوتی بلکہ اس شخص کے ذمے میں واجب ہوتی ہے. لہذا اگر مال بے شک ہلاک ہو جائے لیکن وہ شخص تو موجود ہے, اس کا ذمہ تو موجود ہے, لہذا زکات اس سے ساقط نہیں ہوگی بلکہ اس پر دین رہے گی, اسے ادا کرنا پڑے. اختلاف سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہی بات ذکر کر رہے ہیں, کہتے ہیں وَإِنْ حَلَقَ الْمَالُ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ سَقَطَتِ الزَّكَاةُ. اور اگر مال ہلاک ہو گیا زکات کے واجب ہو جانے کے بعد تو زکات ساقط ہو جائے گی. مثلا ایک شخص پر مال ہے, اس کے پاس سال گزر گیا, اس میں زکات واجب ہو گئی, ابھی اس نے زکات ادا نہیں کی, تاخیر کر دی کچھ, اور اس دوران اس کا سارا مال ہلاک ہوا تو ساری زکات بھی اسے ساقط ہو جائے گی. اور اگر کچھ مال ہلاک ہوا ہے تو اسی کے بقدر زکات اسے ساقط ہو جائے گی. اور یاد رکھیے بھائی یہ ہلاک کی بات ہو رہی ہے, اگر مال اس کا ہلاک ہو جاتا ہے, ایک ہے ہلاک اور ایک ہے استہلاک. میں پہلے بیان کر چکا ہوں, ہلاک یہ ہے کہ مال خود ہلاک ہو جائے کسی قدرتی آفت وغیرہ یا کسی وجہ سے کس نے چرا لیا یا آگ لگ گئی یا کچھ ہو گیا, اور ایک ہے استہلاک کہ خود اس کو ہلاک کرتا ہے یعنی خود اس کو خرچ کرتا ہے یا خود جلا دیتا ہے. تو استہلاک کی صورت میں زکات ہمارے نزدیک بھی ساقط نہیں ہوگی کیونکہ اس نے زیادتی کی ہے اور خود مال کو ہلاک کیا ہے, تو اس سے زکات ساقط نہیں ہوگی بلکہ اس کو ادا کرنا پڑے گی. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہمارے نزدیک کی صورت میں زکات ساقط ہوگی, ہلاک کی صورت میں ساقط ہوگی, استہلاک کی صورت میں نہیں ہوگی. تو اسی لیے ہلاک ذکر کیا. وَإِنْ حَلَقَ الْمَالُ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ سَقَطَتِ الزَّكَاةُ. اور اگر مال ہلاک ہو جائے زکات واجب ہو جانے کے بعد تو زکات ساقط ہو جائے گی. وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی یضمن اذا حلق بعد التمکن من الاداء. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر ضمان آئے گا جبکہ مال ہلاک ہوا ہو بعد اس کے, جبکہ وہ قادر تھا زکات کے ادا کرنے کا. مثلا سال پورا ہو گیا اور سال پورا کرتے ہی وہ زکات ادا کرنے پر قادر تھا, مال اس کے پاس تھا, اور پھر اس نے کیا زکات ادا نہیں کی, تو اب اس زکات اس کے ذمے میں رہے گی بھائی, اسے وہ ادا کرنا پڑے گی. تو معلوم ہوا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جیسے ہی سال پورا ہوتا ہے زکات واجب ہو جائے گی, اور ساتھ ہی زکات کے ادا کرنے پر بھی کیا ہے اس وقت قادر ہے, تو لہذا اب وہ اس کے ذمے میں باقی رہے گی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس کے ذمے میں. وقال الشافعی رحمہ اللہ یضمن اذا حلق بعد التمکن من الاداء. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ ضامن ہوگا یعنی اس پر ضمان آئے گا, اذا حلق بعد التمکن, جب مال ہلاک ہو جائے بعد اس کے, کہ وہ شخص قادر تھا من الاداء ادا کرنے پر, جب وہ ادا کرنے پر قادر تھا اور اس نے زکات ادا نہیں کی تو لہذا اس پر زمان آئے گا. بے شک مال ہلاک ہو جائے لیکن وہ زمان آئے گا اور وہ زکات اس کے ذمے رہے گی, اسے ادا کرنا پڑے گی. دلیل ان کی کہتے ہیں لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي الذِّمَّةِ, اس لیے کیونکہ جو واجب ہے وہ اس کے ذمے کے اندر ہے, یہ جو زکات واجب ہوئی ہے وہ اس کے ذمے کے اندر ہے. میں نے جیسے بتلا دیا کہ ہمارے نزدیک زکات کس میں ہوتی ہے؟ مال کے اندر, اور ان کے نزدیک ذمے کے اندر, اس شخص کے ذمے واجب ہے. تو وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي الذِّمَّةِ, اس لیے کیونکہ وہ جو چیز واجب ہوئی ہے فِي الذِّمَّةِ, وہ اس کے ذمے میں ہے. فَصَارَ كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ, تو یہ صدقہ فطر کی طرح ہو گیا. یہ کس کی طرح ہوا؟ زکات کس کی طرح ہو گئی بھائی؟ صدقہ فطر کی طرح ہو گئی. اور صدقہ فطر تو بالاتفاق ذمے میں واجب ہوتا ہے, ہمارے نزدیک بھی صدقہ فطر اس شخص کے ذمے میں واجب ہوتا ہے, لہذا وہ دینا ہی پڑے گا چاہے مال ہلاک ہی کیوں نہ ہو جائے بھائی. تو وہ فرماتے ہیں یہ بھی اسی کی طرح ہے، لہذا یہ بھی اس کے ذمے میں رہے گی۔ وَلِأَنَّهُ، دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ کی، وہ فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ مَنَعَهُ بَعْدَ الطَّلَبِ فَصَارَكَ الْاِسْتِحْلَاقِ، اور نیز اس لیے کیونکہ اس شخص نے اس کو روک دیا وہ جو مال اس پر واجب ہوا تھا، بعد الطلب، طلب کے بعد، کس کے بعد؟ طلب کے بعد اس نے اس کو روک دیا، ادا نہیں کیا، فصار کل استہلاک، تو یہ بھی کس کی طرح ہو گیا؟ استہلاک کی طرح ہو گیا، اور استہلاک میں تو بالاتفاق زمان آتا ہے، تو لہذا یہاں پر بھی کیا آئے گا؟ زمان آئے گا، زکات اس کو دینا پڑے گی۔ بھائی کیا معنی ہے اس نے روک دیا طلب کے بعد؟ بھائی یاد رکھیے، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ادا واجب ہو جاتی ہے جب زکات پر سال پورا ہو جائے، اور زکات واجب ہو گئی، اور پھر ادا کب واجب ہوگی؟ وہ فرماتے ہیں جب کوئی مستحق زکات مل جائے۔ ایک ہے نفس وجوب، آپ اصول فقہ میں پڑھ چکے ہیں، ایک ہے وجوب ادا، سال گزرا نفس وجوب آ گیا، زکات اس پر واجب ہو گئی، اور پھر جب اس کو کوئی مستحق مل جائے گا تو ادا بھی واجب ہو جائے گی، اب اس پر ادا کرنا لازم ہو گیا، اس پر ادا کرنا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک ادا کب واجب ہوتی ہے؟ جب کوئی مستحق زکات مل جائے، چاہے اس کو پہلے سے معلوم ہے، چاہے بعد میں طلب کرنے سے ملے، چاہے پہلے سے معلوم ہے تو مستحق زکات مل گیا یا نہیں مل گیا؟ مستحق زکات پہلے سے معلوم ہے نا، کہ ایک شخص، یہ شخص بیچارہ محتاج ہے، غریب ہے، مستحق زکات ہے، تو جب پہلے سے معلوم ہے تو جس وقت سال پورا ہوا، عین اسی لمحے میں جب وجوب زکات آیا، اگلے لمحے میں کیا آ گیا؟ وجوب ادا بھی آ جائے گا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اسی لمحے، اور اگر طلب کرنے کے بعد ملا، سال پورا ہو گیا، زکات واجب ہو گئی، اب اس نے تلاش شروع کر دی کوئی مستحق زکات مجھے مل جائے، اور پھر اس کو مثلا ایک دن بعد، دو دن بعد اس کو کون مل گیا؟ مستحق زکات۔ وہ فرماتے ہیں جیسے مستحق زکات ملے گا، اب اس پر کیا واجب ہو جائے گی؟ ادا بھی واجب ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ان کے نزدیک زکات میں وجوب ادا آئے گا جب کسی مستحق زکات کو پا لے۔ جب اس نے مستحق زکات کو پا لیا تو گویا اس کی طرف سے طلب آ گئی، فقیر ہے، اس نے اسے مانگا نہیں، محتاج ہے، مانگا نہیں، لیکن اس نے اس کو پا لیا یا نہیں؟ اس کو پتا چل گیا یعنی کہ فلاں شخص محتاج ہے، اس کو پتا ہے، تو جیسے ہی اس کا پتا چلے گا، ساتھ ہی گویا اس فقیر کی طرف سے مطالبہ آ گیا کہ لائیں بھائی زکات مجھے دے دیں، میرا جو حق آپ کے مال میں اللہ نے مقرر کیا تھا وہ میرے حوالے کر دیں، اور اس نے تو ادا نہیں کی، تو گویا اس کے طلب کے بعد اس نے مال کو روک لیا، اور طلب کے بعد مال کو روکنا اس صورت میں زمان آتا ہے۔ اس میں کیا آتا ہے؟ جیسے آپ امانت کے مسئلے میں پڑھ چکے ہیں، امانت کسی کے پاس رکھوائی جائے اور اس نے اس کو محفوظ طریقے سے رکھا ہے، اور وہ امانت اس کے پاس پھر بھی ہلاک ہو گئی، تو اس پر زمان نہیں آتا، زمان۔ لیکن اگر وہ امانت لینے والا آدمی آ گیا اور اس نے کہا لائیں بھائی مجھے امانت دے دیں، اور اس نے جان بوجھ کر اس کو امانت نہیں دی کہ کل دوں گا آپ کو، بھائی کل دوں گا، سمجھ میں آیا، یا چند دن بعد دوں گا، ابھی نہیں میں دے سکتا آپ کو، اس نے روک لیا امانت کو، اب اگر امانت ہلاک ہو گئی تو یاد رکھیے اس میں زمان آئے، کیا آئے گا؟ کیونکہ طلب کے بعد اس نے کیا کر لیا؟ اس کے حق کو روک لیا۔ تو یہاں پر بھی امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب فقیر مستحق کو اس نے پا لیا تو اس کی طرف سے تقدیراً طلب آ گئی، فرض کر لیا کیا آ چکی ہے، حقیقتاً تو اس نے مطالبہ نہیں کیا، لیکن فرض کیا کر لیا گیا کہ اس کی طرف سے مطالبہ آ گیا۔ جب اس کی طرف سے مطالبہ آ گیا اور اس نے پھر بھی ادا نہیں کی، تو اس نے کیا کیا؟ مطالبے کے بعد مال کو روک لیا، اور مطالبے کے بعد مال کو روک لیا جائے تو اس صورت میں کیا آتا ہے؟ زمان آتا ہے، کیونکہ یہ کس کی طرح ہے؟ استہلاک کی طرح ہے، گویا اس نے خود کیا، اس نے تو مانگا تھا، اس نے اور اس وقت اس کے پاس موجود تھا، یہ دے سکتا تھا، پھر بھی نہیں دیا، تو گویا اس نے کیا کیا ہے؟ اس کے مال کو ہلاک کیا ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ان کی دوسری دلیل چل رہی ہے، پہلی تو کیا دلیل تھی؟ کیونکہ زکات کیا ہے؟ اس کے ذمے میں واجب ہے، جب ذمے میں واجب ہے تو یہ صدقہ فطر کی طرح، جب صدقہ فطر کی طرح ہے تو صدقہ فطر تو مال کے ہلاک ہونے سے ساقط نہیں ہوتا، زکات بھی ساقط نہیں. دوسری دلیل لأنه منعه بعد الطلب، اور اس لیے کیونکہ اس نے مال کو روکا ہے بعد الطلب، کس کے بعد؟ طلب کے بعد. فصار کالاستہلاک، تو یہ کس کی طرح ہوا؟ استہلاک کی طرح ہوا، اور استہلاک میں تو بالاتفاق کیا آتا ہے؟ زمان آتا ہے، لہذا یہاں بھی کیا آئے گا؟ زمان آئے گا، کیونکہ مطالبے کے بعد اس نے اس واجب مال کو یعنی زکات کو روک لیا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. ولانا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الواجب جزء من النصاب تحقیقا للتيسير، ہم کہتے ہیں کہ واجب ذمے میں نہیں ہے، جواب دے رہے ہیں ان کی پہلی دلیل کا، بلکہ واجب جو ہے وہ نصاب میں سے ایک جز ہے. تو زکات مال میں نصاب میں واجب ہوتی ہے، کسی شخص کے ذمے میں واجب نہیں ہوتی. بھائی کیوں، مال کے اندر کیوں واجب ہے، ذمے کے اندر کیوں نہیں واجب؟ ہم کہتے ہیں آسانی کے کو ثابت کرنے کے لیے، آسانی اسی کے اندر ہے. کس کے اندر ہے؟ کیونکہ شریعت نے زکات کی ادائیگی کے لیے نصاب مقرر کیا. مثلا 40 بکریوں میں سے شریعت نے کیا واجب کی؟ ایک بکری، تاکہ اس کے پاس 39 بکریاں باقی رہ جائیں، تو یہ ایک دینا اس کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. جب 39 اس کے پاس رہ جائیں گی تو آسانی ہے یا آسانی نہیں ہے؟ آسانی ہے. تو معلوم ہوا نصاب شریعت نے اسی لیے مقرر کیا ہے تاکہ باقی 39 حصے مثلا اس شخص کے پاس رہ جائیں گے اور سہولت رہے گی. بھائی سہولت رہے گی کہ 39 حصے اس کے پاس باقی ہیں. بھائی سمجھ میں آئے؟ تو لہذا آسانی کی صورت میں کہ اس کے ذمے میں واجب قرار دیا جائے یا اس مال کے اندر واجب قرار دیا جائے؟ مال کے اندر واجب، کیونکہ باقی سارا مال اس کے پاس بچ جائے گا، تو اس میں آسانی ہے. جبکہ ذمے میں واجب قرار دیا جائے پھر وہ تو ساقط نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر یہ نصاب کا ایک جز واجب ہوا ہے، تو نصاب باقی ہے تو یہ جز بھی باقی ہے. نصاب جس قدر ہلاک ہوگا یہ جز میں بھی کیا ہو جائے گی؟ اسی کے بقدر کمی آ جائے گی. دلیل سمجھ میں آ گئی. اور ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الواجب جزء من النصاب، کے جو واجب جو ہے وہ نصاب کا ایک نصاب میں سے ایک جز ہے، تحقیقا للتيسير، آسانی کو ثابت کرنے کے لیے کہ آسانی اسی کے اندر ہے. فيسقط بهلاک محله، تو یہ واجب بھی ساقط ہو جائے گا اپنے محل کے ہلاک ہو جانے سے. جب اس کا محل ہلاک ہوگا تو یہ واجب بھی کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو. بھائی دیکھیے، زکات ہمارے نزدیک کس میں سے واجب؟ مال یعنی نصاب میں سے، اسی کا ایک جز ہے، کیونکہ باقی سارا مال اس کے پاس بچ جائے گا تو آسانی ہوگی، اس کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. معلوم ہوا وہ جو زکات واجب ہوئی ہے وہ کس کے اندر ہے؟ نصاب کے اندر. اور گویا نصاب اس کا محل ہے، اور یہ محل جب تک ہے اس وقت تک زکات بھی ہے، اور جب یہ محل ہلاک ہو جائے گا تو زکات بھی کیا ہو جائے گی؟ ساقط، کیونکہ زکات اسی کا ایک جز تھا، اور وہ جب پول ہی نہیں رہا تو جز بھی نہیں رہے گا. صورت سمجھ، دلیل سمجھ میں آ گئی. یہ معنی ہے فیسقط بهلاک محله، تو یہ واجب جو ہے ساقط ہو جائے گا اپنے محل کے ہلاک ہو جانے سے، کیونکہ وہ نصاب اس کا محل تھا وہی نہیں رہا، تو یہ بھی جز بھی باقی نہیں رہے گا. کا دفع العبد الجانی بالجنایت یسقط بهلاکه، جیسے کہ حوالے کرنا اس غلام کو جس نے کوئی جنایت کی ہے، بالجنایت بوجہ جنایت کے، یسقط بهلاکه، تو یہ ساقط ہو جاتا ہے، یعنی حوالے کرنا ساقط ہو جاتا ہے بهلاکه، اس کے ہلاک ہونے کی وجہ سے. بھائی یاد رکھیے، آزاد آدمی جب کوئی جنایت کرتا ہے، مثلا کسی کو خطا ان قتل کر دیا ہے، یا کسی کا ہاتھ کاٹ دیا یا پاؤں کاٹ دیا خطا ان، تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر کسی کو خطا ان قتل کیا ہے تو پوری دیت دینا پڑے گی، ہاتھ کاٹ دیا ہے تو نصف دیت دینا پڑے گی، اسی طرح ایک پاؤں کاٹ دیا ہے تو نصف دیت دینا پڑے گی. یہ تو آزاد آدمی کے اندر ہے. اگر غلام سے اس طرح کوئی جنایت ہو جائے، کوئی جرم ہو جائے، تو یاد رکھیے اس صورت میں پھر وہ غلام اس جس پر جنایت کی تھی ان کو دے دیا جاتا ہے بھائی. یہ غلام کیا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ غلام کی ملکیت میں تو کوئی مال نہیں ہے, لہذا مالک کیا کرے گا اسی غلام کو ان کو دے دے گا کہ اس نے تمہارا جرم کیا, لو بھائی اب تم ہی اس کے مالک ہو, الا یہ کہ مالک اس کو اس کا فدیہ دے کر اس کو چھڑا لے بھائی, اس کا مال وغیرہ دے کر اس کو اس غلام کی قیمت ان کے حوالے کر دیتا ہے کہ چلو یہ غلام رہنے دو, میں کیا کرتا ہوں تمہیں اس کی قیمت دے دیتا ہوں. تو اختیار ہے اس کو, یا تو غلام کیا کرے اس کے حوالے کرے یا اس کو فدیہ دے کر اس کو چھڑوا لے. اب صورت یہ غلام نے کوئی جنایت کی ہے اور ابھی ان کے حوالے نہیں کیا غلام کو کہ وہ غلام ہلاک ہو گیا, غلام ہلاک ہو گیا تو یاد رکھیے اب یہاں پر وہ جو غلام کا حوالے کرنا تھا وہ بھی ساقط ہو گیا, وہ بھی کیا ہو گیا ساقط, کیونکہ محل ہی نہ رہا. دینا کس کو تھا, حوالے کس کو کرنا تھا, غلام کو, اور وہ محل جس چیز کو حوالے کرنا تھا وہ رہا ہی نہیں, وہ ہلاک ہو گیا. تو جیسے وہاں پر وہ جس چیز کو حوالے کرنا تھا وہ چیز نہ رہی تو وہ حوالے کرنا بھی کیا ہو گیا ساقط ہو گیا, اسی طرح یہاں پر بھی زکات کس کے اندر ہے, نصاب کے اندر ہے, اسی کا ایک جز ہے, تو جب نصاب ہلاک ہوا تو وہ جز بھی ہلاک ہو گیا تو زکات ساقط ہو جائے گی بھائی, کیونکہ جو چیز دینی تھی وہ باقی نہیں رہی, جب کل ہلاک ہوا تو جز بھی کیا ہو گیا ہلاک ہو گیا, باقی نہیں رہا, باقی رہتا تو حوالے ہم کرتے لیکن باقی نہیں رہا ساقط ہو گیا. جیسے وہاں اس غلام کا حوالے کرنا کیا ہو جاتا تھا ساقط, کیوں, کیونکہ حوالے کس کو کرنا تھا وہ غلام, اور وہ باقی نہیں رہا, وہ تو ہلاک ہو گیا, تو اب کس کو حوالے کریں بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی, یہ مانا ہے فیص قطب ہلاک محل ہی, تو وہ واجب مال جو ہے زکات کا وہ اپنے محل کے ہلاک ہونے سے ساقط ہو جائے گا. کدف العب دل جانی بل جنایتی, جیسے کہ جنایت کی وجہ سے جنایت کرنے والے غلام کا حوالے کرنا, یس قطب ہلاک ہی یہ ساقط ہو جاتا ہے اس کے ہلاک ہو جانے سے. والمستحق فقیر یعینہ المالک ولم یتحقق منہ الطلب, یہ دوسری دلیل کا جواب دے رہے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کی. انہوں نے دوسری دلیل کیا ذکر کی تھی, کیونکہ وہ فرماتے ہیں طلب فقیر کی طرف سے طلب تقدیرن آ چکی ہے اور اس طلب کے بعد اس نے ادائیگی نہیں کی, مال کو روک لیا تو اس نے کیا کی زیادتی کی, تو یہ کس کی طرح ہوا استہلاک کی طرح ہوا. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھائی دیکھیے مستحق زکات کا مستحق دنیا کا ہر فقیر نہیں ہے, بلکہ وہ فقیر ہے جس کو مالک متعین کر کے اس کو مال دیتا ہے, مالک کی مرضی ہے چاہے اس فقیر کو دے دوسرے کو دے تیسرے کو دے چوتھے کو دے, مرضی ہے یا نہیں اس کی, تو جس کو دے گا وہ متعین ہوگا, اس سے پہلے کوئی متعین نہیں, اور متعین تو تب ہوگا جب اس کو حوالے کرے گا, اس سے پہلے وہ متعین بھی نہیں, اور جب متعین نہیں ہے تو پھر اس کی طرف سے مطالبہ بھی نہیں, کیونکہ متعین ہی نہیں ہے تو مطالبہ کہاں سے آئے, پہلے فقیر تو متعین ہو اس کے بعد کیا آ سکتا ہے مطالبہ آ سکتا ہے. دلیل سمجھ میں آ گئی, تو کہتے ہیں والمستحق فقیر یعینہ, تو لہذا انہوں نے دلیل کیا ذکر کی تھی کہ مطالبہ کے بعد کیا آ چکی ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل, فقیر کی طرف سے مطالبہ آنے کے بعد اس نے کیا کیا ہے منع کیا ہے روک دیا ہے انکار کیا ہے مال نہیں دیا, تو ہم کہتے ہیں یہاں فقیر ہی نہیں متعین, جب فقیر نہیں متعین تو اس کی طرف سے طلب بھی نہیں, جب طلب نہیں ہے تو منع کرنا بھی نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں والمستحق فقیر یعینہ المالک, اور مستحق تو ایسا فقیر ہے جس کو مالک متعین کرتا ہے, ولم یتحقق منہ الطلب, اور اس کی طرف سے تو طلب نہیں پائے گی کیونکہ ابھی وہ متعین ہی نہیں ہے بھائی. وبعد طلب الصاعق لا یضمن وقیل لا یضمن لانعدام التفویت, اچھا یہ تو فقیر کی طلب کی بات تھی, اگر ساعی جو ہے ساعی وہ شخص جو زکات اکٹھی کرتا ہے وصول کرتا ہے, زکات وصول کرنے والا زکات پر جو عامل مقرر ہے, ساعی یعنی جو خلیفہ کی طرف سے زکات وصول کرنے پر مقرر ہے, وہ آیا اور اس نے آ کر زکات کا مطالبہ کیا کہ لاؤ بھائی زکات دے دو, اس شخص نے زکات دینے سے انکار کر دیا، تو کیا اب اس صورت میں اس پر زمان آئے گا؟ مثلا دینے سے انکار کر دیا اور بعد میں اس کا سارا مال ہلاک ہو گیا، تو کیا اب بھی زکات اس کے ذمے سے ساقط ہوگی یا ساقط نہیں ہوگی؟ یا اس نے جو منع کر دیا انکار کی وجہ سے اس پر زمان آئے گا؟ تو کہتے ہیں وبعد طلب الساعی قیل یضمنوا، اور ساعی کے مطالبے، ساعی کے طلب کرنے کے بعد یعنی اس کے مطالبے کے بعد قیل یضمنوا، کہا گیا ہے کہ وہ ضامن ہوگا، کیونکہ مطالبے کے بعد اس نے کیا کیا؟ منع کیا، اور مطالبے کے بعد منع کرنا یہ زیادتی ہے، تو یہ استہلاک کی طرح ہوا، لہذا دینا پڑے گا۔ تو یہ امام کرخی رحمۃ اللہ کا قول ہے۔ وقیل، اور کہا گیا ہے، یہ فقہاء ماوراء النہر کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں لا یضمنو، کہ وہ ضامن نہیں ہوگا، ساعی کو نہیں دیتا پھر بھی اس پر ضمان، اور بعد میں مال ہلاک ہو گیا تو بھی اس پر ضمان نہیں، لینا ادام تفویتی، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ تفویت معدوم ہے، تفویت ہلاک کرنا، وہی استہلاک بھائی، تفویت کا کیا معنی؟ وہی فوت کر دینا یعنی ہلاک کر دینا، تو استہلاک اور تفویت کا ایک معنی، اس لیے وہ فرماتے ہیں کیونکہ تفویت معدوم ہے، استہلاک یہاں نہیں پایا گیا، اور ضمان تو کس صورت میں آتا ہے؟ اس نے بے شک ساعی کو کے حوالے زکات نہیں کی، ساعی کے حوالے نہیں کی، لیکن یہ ہو سکتا ہے اس کا ارادہ کسی اور کو دینے کا ہو، اس کا ارادہ کسی اور کو دینے کا ارادہ ہو، اور اس دوران مال سارا ہلاک ہو گیا، تو مال ہلاک ہوا ہے یا استہلاک یہاں پر پایا گیا ہے؟ ہلاک ہونا پایا گیا ہے، تفویض یا استہلاک یہاں پر نہیں، اور زمان تو کس صورت میں آتا تھا؟ استہلاک کی صورت میں آتا تھا، یہاں تو استہلاک پھر بھی نہیں ہے، لہذا اس پر زمان نہیں آئے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہا گیا وقیل لا یضمن لانعدام التفویت، اور کہا گیا ہے کہ یہ ضامن نہیں ہوگا تفویت نہ پائے جانے کی وجہ سے، کیونکہ یہاں تفویت نہیں ہے۔ وفی الاستہلاک وجد التعدی، جبکہ اور استہلاک کے اندر بھائی امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا کیا تھا، اس زکات اس ہلاک کو کس پر قیاس کیا تھا؟ استہلاک پر قیاس، کہ اس نے منع کیا ہے طلب کے بعد، تو یہ کس کی طرح ہوا؟ استہلاک کی طرح ہے، اور استہلاک میں تو زمان آتا ہے، تو اس ہلاک میں بھی کیا آئے گا؟ زمان آئے گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہلاک کو آپ استہلاک پر قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ استہلاک کے اندر اس شخص اس مال کے مالک کی طرف سے زیادتی پائی گئی ہے، اس نے زیادتی کی ہے، سارا مال خود ہلاک کیا ہے، تو اس وہ الگ صورت ہے، اور ہلاک میں تو اس بیچارے کا کوئی دخل نہیں ہے، لہذا اس میں زمان نہیں آئے گا۔ یہ معنی ہے وفی الاستہلاک وجد التعدی، اور استہلاک کے اندر تو زیادتی پائی گئی، تعدی زیادتی کرنا بھائی۔ وفی ہلاک البعض یسقط بقدرہ اعتبارا لہ بالکل، یہاں آخر میں اب چھوٹی سی ایک بات صاحب ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ بھائی متن میں تو آیا تھا سارا مال ہلاک ہو جائے تو ساری زکات کیا ہو جائے گی؟ ساقط۔ آگے بتلا رہے ہیں اگر بعض مال ہلاک ہوگا تو اسی کے بقدر زکات بھی ساقط ہو جائے گی، تو وہ گویا بعض کو یا یوں کہیں جز کو قیاس کرتے ہیں کس پر؟ کل پر۔ کل مال ہلاک تو کل زکات ساقط، اور مال کا جز ہلاک تو اس کے بقدر جز زکات میں سے بھی ساقط ہوگا۔ یہ معنی ہے وفی ہلاک البعض یسقط بقدرہ، اور بعض مال ہلاک ہونے کی صورت میں اسی کے بقدر جو ہے واجب بھی ساقط ہو جائے گا، اعتبارا لہ بالکل، لقیاس کرتے ہوئے بعض کو کل پر۔ وَإِن قَدَّمَ الزَّكَاةَ عَلَى الْحَوْلِ وَهُوَ مَالِكُ لِلنِّصَابِ جَازَ، اور اگر مقدم کر دیا زکات کو سال پر، وَهُوَ مَالِكُ لِلنِّصَابِ، اس حال میں کہ یہ نصاب کا مالک ہے، جازہ، تو یہ بھی جائز۔ اچھا مسئلہ یاد رکھیے بھائی، ہمارے نزدیک سال کے گزرنے سے پہلے بھی اگر کوئی زکات ادا کرنا چاہے تو زکات ادا کر سکتا ہے، بشرطے کہ یہ شخص نصاب کا مالک ہو، سال کا آغاز ہوا اور یہ نصاب کا مالک ہے اور یہ کیا کرنا چاہتا ہے، ابھی سے زکات ادا کرنا چاہتا ہے، ابھی تو سال نہیں گزرا، لیکن اگر یہ نصاب کا مالک ہے تو زکات پہلے سے ہی ادا کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، اس لیے کیونکہ زکات کا سبب کیا ہے؟ نصاب اور نصاب کے بقدر مال کا تو یہ مالک ہے. اور یہ سال کے گزرنے کے بعد کیا آئے گا؟ ادا واجب ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ ادا واجب ہو جائے گی. البتہ اس سے پہلے بھی ادا جائز ہے کیونکہ سبب زکات یہاں موجود ہے اور وہ نصاب کے بقدر مال ہے. بھائی دیکھیے کتاب پر. وَإِن قَدَّمَ الزَّكَاةَ عَلَى الْحَوْلِ, اور اگر مقدم کر دیا زکات کو سال پر, یعنی سال گزرنے سے پہلے ہی زکات دے دی, وَهُوَ مَالِكٌ لِلنِّصَابِ, اس حال میں کہ یہ شخص کس چیز کا مالک ہے؟ نصاب کا. یہ ضروری شرط ہے. اگر نصاب کے بقدر مال ابھی نہیں ہے اور وہ کیا کرنا چاہتا ہے, زکات دینا چاہتا ہے, پھر نہیں ادا ہوگی کیونکہ ابھی تو اس پر وجوب ہی نہیں آیا. نصاب کا مالک ہوگا تو وجوب زکات ہے, اس سے پہلے تو زکات واجب ہی نہیں. تو جازا یہ جائز ہے. لِأَنَّهُ أَدَّى بَعْدَ الْوُجُوبِ, اس لیے کیونکہ اس نے اس کو ادا کیا ہے واجب ہو جانے کے بعد. فَيَجُوزُ, تو یہ جائز ہے, یعنی واجب ہونے کے بعد دی ہے زکات تو یہ جائز ہے. کما اذا کفر بعد الجرح, جیسے کہ اس نے کفارہ دیا ہو زخمی کرنے کے بعد. کفارہ دیا ہو کس کے بعد؟ زخمی کرنے کے بعد. بھئی یاد رکھیے, آپ نے قدوری وغیرہ میں پڑھا ہوگا کہ اگر کوئی شخص کسی کو غلطی سے قتل کر دے تو اس صورت میں دیت بھی آتی ہے اور کفارہ بھی آتا ہے. بھائی دیت بھی دینی پڑے گی اور ساتھ ساتھ کفارہ قتل بھی ہے. تو اس صورت میں ایک غلام یا باندی کو آزاد کرے گا اور اگر وہ نہیں ملتا تو 60 روزے مسلسل رکھنا پڑیں گے. یہاں پر اطعام طعام درست نہیں ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ غلام یا باندی کو آزاد کرے گا یا کیا کرے گا؟ 60 روزے مسلسل رکھے گا. بھائی 60 روزے. تو اب ایک شخص ہے مثلا, اس نے کسی دوسرے کو خطاً شدید زخمی کر دیا, مثلا تیر چلایا تھا شکار پر اور دوسری طرف ایک آدمی کھڑا تھا, وہ تیر اس کو جا لگا تو وہ شخص شدید زخمی ہو گیا اور ابھی وہ مرا نہیں, زخمی ہے لیکن اب ظاہر یہی لگ رہا ہے کہ شاید بچے گا نہیں, تو اس نے کیا کیا؟ پہلے ہی سے کفارہ دے دیا, ایک غلام یا باندی کو آزاد کر دیا اور پھر بعد میں اس شخص کا انتقال ہوا بعد میں, تو وہ پہلے یعنی صرف زخمی ہوا ہے اور ابھی مرا نہیں, اس سے پہلے ہی وہ کفارہ دے سکتا ہے. بھائی کفارہ دے سکتا ہے اس لیے کیونکہ سبب قتل یہاں پایا گیا ہے, ایسا زخم لگ چکا ہے کہ اب بظاہر زندہ بچنے کی کوئی صورت نہیں. تو جیسے وہاں پر سبب قتل کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے؟ مرنے سے پہلے ہی کفارہ دے سکتا ہے, حالانکہ کفارہ تو ابھی تو وہ شخص مرا نہیں, تو جیسے یہاں پہلے کفارہ دے سکتا ہے اسی کیونکہ سبب پایا گیا ہے سبب قتل. اسی طرح یہاں زکات کے اندر بھی جب وہ نصاب کے بقدر مال کا مالک ہے تو نفس وجوب اس پر آ چکا ہے, سبب زکات موجود ہے تو وہ مقدم بھی کر سکتا ہے, پہلے سے زکات دے سکتا ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی ہے لِأَنَّهُ أَدَّى بَعْدَ الْوُجُوبِ, اس لیے کیونکہ اس نے اس مال کو ادا کیا ہے واجب ہو جانے کے بعد. فَيَجُوزُ, تو یہ جائز ہے. کما اذا كَفَّرَ بَعْدَ الْجَرْحِ, جیسے کہ وہ کفارہ دے دے بعد الجرحی زخمی کرنے کے بعد. وفیہ خلاف مالک رحمہ اللہ, اور اس کے اندر امام مالک رحمہ اللہ کا اختلاف ہے. وہ فرماتے نہیں, جب تک سال نہیں گزرے گا اس وقت تک زکات واجب ہی نہیں ہے. بھائی سال گزرنے کے بعد ہی کیا کرے گا؟ زکات ادا کرے گا. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سال کا گزرنا زکات کے لیے شرط ہے, تب ہی واجب ہوگی. تو یہ شرط ہے, اور شرط ہو تو مشروط ہے, شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں. جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے, وضو ہے تو نماز ہوگی, وضو نہیں تو نماز بھی نہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ سال کے گزرنے کے بعد زکات کی ادائیگی واجب ہوگی, تو سال کا گزرنا وجوب ادا کی شرط ہے، اس کے بعد کیا واجب ہوگی؟ ادائیگی واجب ہوگی، تو سال کا گزرنا کس چیز کی شرط ہے؟ وجوب ادا کی شرط ہے، جواز ادا کی شرط نہیں ہے. جواز ادا اس سے پہلے بھی ادا کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ نصاب کے بقدر مال کا مالک ہے، تو سبب زکات پایا گیا. سال کا گزرنا ہمارے نزدیک وجوب ادا کی شرط ہے، جواز ادا کی شرط نہیں کہ اس سے پہلے ادا کرنا جائز ہی نہ ہو. ادا کرنا اس سے پہلے بھی جائز ہے، لیکن اس کے بعد ادا کرنا واجب ہو جائے گا. تو سال کا گزرنا ہمارے نزدیک وجوب ادا کی شرط ہے، جواز ادا کی شرط نہیں. وَيَجُوزُ التَّعْجِيلُ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ لِوُجُودِ السَّبَبِ. اور یہ بھی یاد رکھیے بھائی کہ ایک سال سے زائد کی زکات دینا بھی جائز ہے. آپ دو تین سال کی زکات دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں، جبکہ آپ نصاب کے مالک ہیں بھائی، کیونکہ کیا پایا جا رہا ہے؟ سبب زکات موجود ہے اور وہ نصاب کے بقدر مال ہے، تو نفس وجوب ہے. وَيَجُوزُ التَّعْجِيلُ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ لِوُجُودِ السَّبَبِ. اور جائز ہے جلدی کرنا، یعنی جلدی ادا کرنا، لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ، ایک سال سے زیادہ کی بھی زکات جلدی ادا کرنا جائز ہے. لِوُجُودِ السَّبَبِ، سبب کے پائے جانے کی وجہ سے کہ سبب موجود ہے، اور سبب کیا ہے؟ نصاب کے بقدر مال کا مالک ہونا. وَيَجُوزُ لِنُصُبٍ إِذَا كَانَ فِي مِلْكِهِ نِصَابٌ وَاحِدٌ. اور یہ بھی یاد رکھیے بھائی، ہمارے نزدیک بھائی ایک شخص ایک نصاب کا مالک ہے، تو بھی وہ سال کے گزرنے سے پہلے کئی نصابوں کی زکات ادا کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ کئی نصابوں کی زکات ادا کر سکتا ہے. مثلا ایک شخص کے پاس سال کے آغاز میں 40 بھیڑ بکریاں ہیں، تو ایک نصاب موجود ہے بھیڑ بکریوں کا، اور وہ زکات ادا کرتا ہے 121 یا 201 بکریوں کی. 121 میں کتنی واجب؟ دو، اور 201 کے اندر تین واجب ہیں، تو وہ تین بھیڑ بکریاں دینا چاہتا ہے. تو اب اس کے پاس صرف پہلا نصاب موجود ہے 40 والا، اوپر والے دو نصاب یعنی 41 سے لے کر 121 تک یہ والا نصاب تو ہے ہی نہیں، اور اس سے لے کر آگے 201 تک یہ والا نصاب بھی نہیں ہے. تو صرف ایک نصاب کا مالک ہے، اور وہ سال کے گزرنے سے پہلے کئی نصابوں کی زکات ادا کرنا چاہتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے بھائی، یہ بھی جائز ہے ہمارے نزدیک. اس کی کیا وجہ؟ وجہ دراصل اس کی یہ کہ آپ پڑھ چکے بھائی گزشتہ سبق کے اندر کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وجوب زکات کا سبب پہلا نصاب ہے، باقی نصاب اس کے تابع ہیں. تو جب اصل موجود ہے تو گویا تابع بھی موجود ہیں، تو ان کی بھی زکات ادا کر سکتا ہے. لہذا اس نے تین بھیڑ بکریاں ادا کر دی، اور وہ تو کتنے میں واجب ہوتی ہیں؟ 201 کے اندر. لہذا سال جب گزرا اس کے پاس 200 سے کچھ اوپر بھیڑ بکریاں تھیں، تو ساری زکات ادا ہو گئی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی کر چکا ہے ادا. ہاں اگر سال گزرا اور پھر سال جب ختم ہوا تو اس کے پاس ایک بکری بھی نہیں ہے، ساری ختم ہو چکی ہیں. یا سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یاد رکھیے اس صورت میں جو مال اس نے پہلے بطور زکات کے ادا کیا تھا وہ اس کی طرف سے نفلی صدقہ ہو گیا، اس کی طرف سے خیرات ہو گئی فقراء میں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ سال کے گزرنے کے بعد تو اس کے بعد نصاب ہی موجود نہیں، جب نصاب نہیں تو اس پر زکات بھی واجب نہیں، تو لہذا جو اس نے فقراء کو دیا تھا معلوم ہوا وہ مال واجب نہیں بلکہ وہ نفلی صدقہ ہو گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے وَيَجُوزُ لِنُصُبٍ اِذَا كَانَ فِي مِلْكِهِ نِصَابٌ وَاحِدٌ، اور جائز ہے کئی نصابوں کے لیے بھی، یعنی جلدی زکات ادا کرنا، اِذَا كَانَ فِي مِلْكِهِ نِصَابٌ وَاحِدٌ، جبکہ اس کی ملکیت میں ایک ہی نصاب ہو، تو ایک ہی نصاب اور کئی نصابوں کی پہلے سے زکات ادا کرنا چاہتا ہے، یہ جائز ہے. خلافا لزفر رحمہ اللہ، بخلاف امام زفر رحمہ اللہ کے، وہ فرماتے ہیں جائز نہیں، کیونکہ اوپر والے نصاب نہیں ہے تو ان میں ان کا وجوب بھی ابھی نہیں پایا گیا، جب کیونکہ ہر نصاب وہ فرماتے ہیں اصل ہے، جب ہر اصل ہے تو اس کا ہونا ضروری، تبھی وجوب آئے گا، تبھی سبب زکات پایا جائے گا، اور وہ تو موجود نہیں، لہذا پہلے سے ادا بھی نہیں کر سکتا. جبکہ ہمارے نزدیک میں نے ذکر کر دیا کہ پہلا نصاب کیا ہے، وہ اصل، اور باقی نصاب اس کے تابع، تو جب اصل موجود ہے تو گویا تابع بھی موجود ہیں. یہ معنی خلافا لزفر رحمہ اللہ، بخلاف امام زفر رحمہ اللہ کے، لئن النصاب، یہاں سے وہ ہماری دلیل ذکر کریں، لئن النصاب الاول هو الاصل فی السببیت والزائد علیہ تابع له، اس لیے کیونکہ پہلا نصاب وہی اصل ہے سبب ہونے میں، یعنی وجوب زکات کا سبب ہونے میں وہی اصل ہے، وَالزَّائِدَتْ عَلَيْهِ تَابِعُ لَهُ، اور جو اس پر زائد ہیں وہ اس کے تابع ہیں، وَاللَّهُ عَلَمْ، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں. باب زکات المال، یہ باب ہے مال کی زکات کے بیان میں، مال کی زکات، یہاں مراد مال سے وہ سوائم کے علاوہ، وہ سائمہ جانوروں کے علاوہ باقی وہ اموال جن کے اندر زکات واجب ہوتی ہے، ان کا بیان اس میں کریں گے بھائی. یہ تو یہ باب ہے مال کی زکات کے بیان میں. فصل فی الفضت، یہ فصل ہے چاندی کے بیان میں، یعنی اس کی زکات کے بیان میں. لیس فی ما دون مئات درہم صدقت، 200 درہم سے کم چاندی کے اندر زکات نہیں ہے. لقوله علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے، لیس فیما دون خمس اواق صدقت، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 اواقی یعنی 5 اوقیہ، یہ آگے لفظ آ رہا ہے بھائی، اگلا لفظ اوقیہ میں یاد رکھیے، یا مشدد ہے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 5 اوقیہ سے کم کے اندر زکات نہیں ہے. والاوقیت 40 درہما، اور ایک اوقیہ جو ہے یہ 40 درہم ہے، ایک اوقیہ کتنا ہے؟ 40 درہم ہے. یاد رکھیے یہ جو والاوقیت 40 درہما، اس میں دونوں احتمال ہیں، یہ بھی احتمال ہے کہ یہ حدیث کا حصہ ہو، یہ کیا ہو؟ حدیث کا حصہ ہو، اس لیے کیونکہ بعض حدیث میں اسی طرح اوقیہ 40 درہم ہے، یہ بعض میں آیا ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ کس کا کلام ہو؟ صاحب ہدایہ کا بھائی. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں 5 اوقیہ سے کم کے اندر زکات نہیں، اور اوقیہ کس کا نام ہے؟ 40 درہم بھائی، 40 درہم. اچھا بھائی، یہاں پر کچھ اوزان شرعیہ ہیں، وہ ذرا لکھ لیجئے بھائی. اچھا بھائی، یہ اوزان شرعیہ ہمیشہ یاد رکھیے گا بھائی، یہ آپ کے جگہ جگہ کام آئیں گے بھائی. یاد رکھیے، 8 چاول کے دانے ہوں تو یہ برابر ہے 1 رتی کے، 8 چاول کے دانے ہوں تو یہ برابر ہے 1 رتی، را تا دو نقطوں والی اور یا رتی. 8 چاول کے دانے کس کے برابر؟ 1 رتی کے برابر جی. اور 8 رتی ہو تو یہ برابر ہے 1 ماشے کے، 8 رتی ہو تو یہ برابر ہے 1 ماشے کے، اور 12 ماشے ہوں تو یہ بنتا ہے 1 تولہ. 12 ماشے برابر ہیں 1 تولے کے. یہ تو ایک ترتیب تھی بھائی، ایک اوزان. دوسری صورت ہے، 5 جو کے دانے ہوں تو یہ برابر ہے 1 قیراط کے، یہ دوسرا پیمانہ ہے بھائی. 5 جو کے دانے ہوں تو یہ برابر ہے ایک قیرات، قیرات میں قاف دو نقطوں والا ہے، یا را الف اور طوا ہے آخر میں، طوا زوا قیرات، لکھ لیا بھائی؟ پانچ جو کے دانے ہو یہ برابر ہے ایک قیرات کے، اور بیس قیرات ہوں تو یہ برابر ہے، بیس قیرات ہوں تو یہ برابر ہے ایک دینار کے، ایک دینار کے، اور ایک مثقال کے، یہی بیس قیرات برابر ہیں ایک دینار کے اور ایک مثقال کے، اور ساڑھے چار معاشے کے، اور ساڑھے چار معاشے کے۔ یہاں تک لکھ لیا بھائی؟ بھائی دیکھیے، ایک پیمانہ تھا کہ آٹھ چاول کے دانے ایک رتی کے برابر، اور آٹھ رتیاں ہوں تو یہ ایک معاشے کے برابر، اور بارہ معاشے ہوں تو یہ بنتا ہے ایک تولہ۔ دوسرا پیمانہ ہے کہ پانچ جو کے دانے برابر ہیں ایک قیرات کے، اور بیس قیرات ہوں تو یہ بنتا ہے ایک دینار، اور اسی کا دوسرا نام مثقال بھی ہے، یہی میں نے لکھوایا کہ برابر ہے کس کے؟ ایک مثقال کے۔ تو معلوم ہوا دینار اور مثقال یہ ایک ہی وزن کا نام ہے، دینار اور مثقال ایک وزن، یاد رکھیے یہ وزن کی بات چل رہی ہے بھائی، قیمت کی بات نہیں چل رہی۔ تو ایک دینار اور ایک مثقال یہ ایک ہی وزن کا نام ہے۔ یہ آگے سونے کی زکات آئے گی، وہاں بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک مثقال اور ایک دینار کیا ہے؟ ایک وزن کا نام ہے، اور ایک پیمانے کے مطابق یہ ایک مثقال یا ایک دینار کتنے قیرات کے برابر؟ بیس قیرات۔ اور دوسرا پیمانہ تھا وہ معاشوں والا، اس کے اعتبار سے یہ ایک دینار کتنے کے برابر ہے؟ ساڑھے چار معاشے کے۔ یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا بیس قیرات کہیں یا ایک دینار کہیں یا ایک مثقال کہیں یا ساڑھے چار معاشے کہیں، یہ چاروں ایک ہی چیز ہیں، یہ چاروں کیا ہیں؟ ایک ہی چیز ہیں، برابر ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے لکھیے بھائی، اور چودہ قیرات ہوں تو یہ برابر ہے ایک درہم کے، اور چودہ قیرات ہوں تو یہ برابر ہے ایک درہم کے۔ اور یہ برابر ہیں، اور نیز یہ برابر ہے تین معاشے، تین معاشے ایک رتی، ایک رتی اور خمس رتی، اور خمس رتی۔ لکھ لیا بھائی؟ معلوم ہوا دینار بیس قیرات کا ہے وہ بڑا ہے، درہم چودہ قیرات کا ہے اس کا وزن اس سے، اس دینار سے کم ہے، اور نیز یہ تو ایک پیمانے کے مطابق چودہ قیرات ایک درہم ہے، اور معاشوں کے اعتبار سے ایک درہم برابر ہے تین معاشے، ایک پوری رتی اور خمس رتی، رتی کا پانچواں حصہ بھائی، یعنی سوا رتی سے تھوڑا سا کم، تین معاشے اور سوا رتی سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے درہم بھائی۔ صورت سمجھ میں آگے؟ چوتھا حصہ ہوتا نا تو پھر تو سوا رتی ہو جاتی، یہ تو کون سا حصہ ہے رتی کا؟ پانچواں، تو ایک رتی پوری اور رتی کا پانچواں حصہ، تو یہ سوا رتی سے کچھ کم ہوا، تو تین معاشے اور سوا رتی سے کچھ کم ہے درہم بھائی، درہم۔ اور نیچے اور لکھیے بھائی، اوقیہ برابر ہے، اوقیہ برابر ہے چالیس درہم کے، چالیس درہم کے، اور یہ برابر ہے ساڑھے دس تولے کے، ساڑھے دس تولے، یعنی ایک اوقیہ درہموں کے اعتبار سے اس کا وزن ہے چالیس درہم، اور تولوں کے اعتبار سے اگر اس کا وزن آپ چاہتے ہیں تو وہ ہے 10.5 تولے. یہاں تک لکھ لیا بھائی؟ اچھا اب آئیے بھائی دوبارہ کتاب کی طرف. بھائی صاحب قدوری نے آپ کو بتلا دیا لیس فیما دون مئت درہم صدقۃن، 200 سے کم درہم کے اندر صدقہ یعنی زکات نہیں. اور دلیل صاحب ہدایہ نے ذکر کر دی کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ 5 اوقیہ سے کم کے اندر زکات نہیں ہے، اور اوقیہ 40 درہم کا نام ہے. تو 5 اوقیہ کتنے ہو گئے؟ جب 1 اوقیہ 40 درہم کا ہے تو 5 اوقیہ کتنے ہو گئے؟ 200 درہم ہو گئے. وہی بات صاحب قدوری نے کہی تھی کہ 200 درہم سے کم میں زکات نہیں. اور یہ بات کس کی چل رہی ہے؟ چاندی کی. اور آج کل آپ سنتے رہتے ہوں گے اور پڑھا ہوگا کہ مفتی حضرات بتلاتے ہیں 52.5 تولے چاندی ہے تو اس میں زکات واجب ہوگی، اس سے کم ہے تو اس میں زکات واجب نہیں، اس سے کم میں زکات واجب نہیں. تو یہ دراصل وہی 200 درہم کا وزن ہم نے تولوں میں نکالا تو وہ 52.5 تولے بن گئے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہی قول، چونکہ آج کل تو درہم وغیرہ ہے نہیں، آج کل تو کیا چلتے ہیں؟ تولے، تولوں کا حساب ہوتا ہے. تو مفتی حضرات نے اسی کا حساب کیا اور تولوں کے اعتبار سے بتلا دیا کہ 200 درہم 52.5 تولے کے برابر ہے. آپ ذرا اب حساب ہم کر لیتے ہیں، اب آپ کو میں نے پیمانے بتلا دیے بھائی. اب ہم حساب کرتے ہیں کہ 200 درہم 52.5 تولے بنتے ہیں یا نہیں بنتے. اچھا بھائی 1 درہم معاشوں کے اعتبار سے کس کے برابر ہے؟ 3 معاشے 1 رتی اور خمسے رتی. اچھا بھائی 3 چیزیں ذکر ہو رہی ہیں، 1 درہم کا وزن کیا ہے؟ 3 معاشے 1 پوری رتی اور رتی کا 5 معاش. ذرا پہلے ہم معاشوں کا حساب کر لیتے ہیں. 200 درہم ہو تو کل کتنے معاشے بنتے ہیں؟ ہر درہم میں 3 معاشے ہیں، 600 معاشے بھائی آپ اپنی جیب میں رکھیں بھائی سنبھال کر، بعد پھر اس کو آپ نے واپس کرنا ہے، حساب کرنا ہے بھائی. اچھا معاشے ختم ہو گئے، کتنے؟ 1 رتی اور خمس رتی، یہ ابھی ہر درہم کے اندر باقی ہے. تو 1 پوری رتی ہے ہر درہم کے اندر، تو 200 درہموں میں کتنی رتیاں مل گئیں؟ 200 رتیاں مل گئیں. یہ بھی اب آپ سنبھال کر رکھیں بھائی 200 رتی. سمجھ میں آیا؟ لیکن ابھی رتی کا 5واں حصہ ہر درہم میں ہے، اس کا بھی ہم نے حساب کرنا ہے. ہر درہم میں رتی کا 5واں حصہ ہے. معلوم ہوا 5 درہم ہوں گے تو ان میں 1 پوری رتی ہمیں حاصل ہو جائے گی. ہر 5 درہم میں 1 پوری رتی بنے گی یا نہیں؟ کیونکہ ہر درہم میں رتی کا 5واں حصہ، تو 5 درہم میں سے رتی کا 5واں حصہ لیتے گئے، 5 درہم میں جا کر یہ کیا بن جائے گی؟ 1 پوری رتی. جب ہر 5 درہموں کے اندر 1 رتی ہے تو 50 درہموں میں کتنی رتیاں بن گئیں؟ 10. 100 کے اندر 20. 150 میں 30. اور 200 میں 40. تو 40 مزید رتیاں آ گئیں. اور پہلے کتنی رتی تھی؟ 200 رتی تھی. تو 200 اور یہ 40 کتنے ہو گئے؟ 240. گویا 200 درہم یہ برابر ہیں 600 معاشے اور 240 رتی. 240 رتی. اچھا اب رتیوں کے بھی ہم معاشے بنا لیتے ہیں بھائی، رتیوں کے بھی معاشے. تو 1 معاشا کتنی رتی کے برابر ہے؟ 8 رتی کے برابر میں نے لکھوایا نا، 8 رتیاں ہوں تو 1 معاشا بنے گا. تو 240 کو 8 سے تقسیم کر دیں یہ معاشے بن جائیں گے. 30 معاشے اور آ گئے، 30 معاشے بن گئے. اور پہلے کتنے معاشے تھے؟ 600. تو گویا کل 630 معاشے وزن ہے 200 درہم کا. حساب سمجھ میں آ رہا ہے؟ کتنے معاشے بن گئے؟ 630. یہ ہم نے معاشوں میں کر لیا 200 درہم کا حساب. اچھا اب معاشوں کو ذرا تولوں میں لے جائیں. 12 معاشے کا 1 تولہ ہے، کیلکولیٹر وغیرہ ہو جلدی حساب ہو جائے گا. 630 کو ذرا 12 سے تقسیم کریں، یہ تولوں میں نکل آئے گا، پورا دیکھیں 52.5 جواب آ جائے گا. تو کتنے؟ یہ 200 درہم بن گئے 52.5 تولے. حساب سمجھ میں آیا بھائی؟ 52.5 تولے. تو اسی لیے مفتی حضرات آپ کو کیا بتلاتے ہیں، چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.